تقدیر 29 فروری کے سہربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. مقتول گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت پر عمل درآمد ہوا، لیکن کیا سزا کے تمام قانونی تقاضے پورے ہوئے؟ ماہر قانون نے کہا،
سو تمام جو آئینی اور قانونی تقاضے تھے وہ ان کو پورا کیا گیا.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبے پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے پولیس کے سابق اہلکار ممتاز قادری کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد سے طاہر عمران.
حفاظتی اقدامات کے تحت اسلام آباد اور لاہور میں میٹرو بس سروس معطل کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی وے، راول چوک، بارہ کہو، روات ٹی چوک اور مری روڈ پر ٹریفک روک کر مظاہرے کیے گئے اور گاڑیوں پر پتھراؤ بھی کیا گیا. اس کے بعد ملک بھر میں اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے. سنی تحریک کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ممتاز قادری کی نماز جنازہ منگل کی دوپہر راول پنڈی کے لیاقت باغ میں ادا کی جائے گی. ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد ایسے متعدد افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے جو مبینہ طور پر ملک میں ممتاز قادری بچاؤ مہم چلا رہے تھے.
حکومت پاکستان نے ملک میں جاری سیکیورٹی آپریشنز کی وجہ سے مردم شماری کا عمل ایک بار پھر مؤخر کر دیا ہے. یہ فیصلہ آج مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں کیا گیا. اسلام آباد سے امبر شمسی.
وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ مردم شماری کی نئی تاریخ تمام شراکت داروں سے مشورہ لے کر طے کی جائے گی. اسے قبل ملک میں پانچ مرتبہ آبادی کا تخمینہ لگانے کے لیے مردم شماری کروائی گئی ہے. حکومت پاکستان نے گزشتہ سال یہ اعلان کیا تھا کہ مارچ 2016 میں ملک میں مردم شماری اور خانہ شماری فوج کی نگرانی میں کروائی جائے گی. وزیر اعظم نواز شریف کی صدارت میں ہونے والی یہ ملاقات مشترکہ مفادات کونسل کی 28ویں ہے. ملاقات میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلی نے شرکت کی اور بیان کے مطابق آئندہ ملاقات 25 مارچ کو ہوگی.
پاکستانی ہدایت کارہ شرمین عبید چنوئے نے اپنی مختصر دستاویزی فلم دا گرل ان دا ریور کے لیے آسکر ایوارڈ حاصل کر لیا ہے. عبید ملک.
یہ ان کے کیریئر کا دوسرا اکیڈمی ایوارڈ ہے. انہوں نے سن 2012 میں دستاویزی فلم سیونگ فیس کے لیے بھی آسکر ایوارڈ جیتا تھا. امریکی شہر لاس اینجلس میں منعقدہ 88ویں اکیڈمی ایوارڈز میں غیرت کے نام پر قتل کے موضوع پر بنائی جانے والی اس فلم کا مقابلہ چار دیگر فلموں سے تھا. اس کے علاوہ لیونارڈو ڈی کیپریو نے دا ریویننٹ میں اپنے کردار پر بہترین اداکار اور بری لارسن نے فلم روم میں اپنے کردار پر بہترین اداکارہ کا اعزاز حاصل کیا ہے.
یورپی کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق یورو زون کو دوبارہ ڈیفلیشن کا سامنا ہے. اس نئی ڈیفلیشن کی وجہ توانائی کی گرتی ہوئے قیمتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ ایرانی ٹیلی ویژن پر خبریں نشر ہو رہی ہیں جن میں انتخابی نتائج بتائے جا رہے ہیں، جن کے مطابق صدر حسن روحانی کے اصلاح پسند حمایتیوں نے تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے سوائے تہران کی 16 میں سے ایک نشست کے. اب یہ کامیاب امیدوار ایران کے اگلے رہبر اعلی کا انتخاب کریں گے. پارلیمانی انتخابات میں بھی اصلاح پسندوں نے دارالحکومت کی 30 کی 30 نشستیں حاصل کر لی ہیں، جبکہ ملک کے دیگر حصوں سے ملے جلے نتائج موصول ہو رہے ہیں. اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سخت موقف رکھنے والے قدامت پسند اپنی اکثریت کھو سکتے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس نے اگلے 5 روز تک شام میں عبوری جنگ بندی کے دوران محصور علاقوں میں موجود 1.5 لاکھ کے قریب شامی باشندوں کو امداد فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. ظہیر الدین بابر.
اقوام متحدہ کے مطابق وہ مارچ کے اختتام تک مشکل رسائی والے علاقوں میں 17 لاکھ افراد کی مدد کے لیے تیار ہے. شام میں انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کے رابطہ کار یعقوب الہیلو نے اس عبوری جنگ بندی کو شامی عوام کے لیے گزشتہ 5 برسوں سے جاری خانہ جنگی میں بہترین موقع قرار دیا ہے. یہ عبوری جنگ بندی ہفتے کے روز سے شروع ہوئی، تاہم دونوں جانب سے خلاف ورزیوں کی شکایات کی گئی ہیں. مجموعی طور پر جنگ بندی کا پاس رکھا جا رہا ہے اور شامی حزب اختلاف کے ایک اہم گروپ نے صورتحال کو کافی بہتر قرار دیا ہے.
بھارتی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 2 سالوں کے دوران ملک کے تمام دیہاتوں میں بجلی فراہم کرے گی. یہ اعلان بھارت کے فائنانس منسٹر ارون جیٹلی نے سالانہ بجٹ کے دوران کیا. سری لنکا کے ایک اسکول میں ایک ننھے طالب علم کے بارے میں ایڈز کی افواہ پھیلنے کی وجہ سے اس کے علاوہ باقی تمام بچے اسکول چھوڑ گئے. استانی کے مطابق اب سوائے اس ایک بچے کے باقی تمام یعنی 186 بچوں کو ان کے والدین نے اسکول سے نکال لیا ہے. سوئٹزرلینڈ کے لوگوں نے معمولی جرائم میں ملوث غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ سوئس پیپلز پارٹی کی جانب سے منعقد کرائے گئے ریفرنڈم میں 59% لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ اور ایشیا کپ میں آج متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان جاری کرکٹ میچ میں متحدہ عرب امارات نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر 129 رنز بنائے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں پاکستان اس ہدف کے تعاقب میں اپنی بیٹنگ شروع کرے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کا نیا بجٹ آیا ہے، کہا گیا کہ یہ غریب کسانوں کی مدد کے لیے آیا ہے۔ فلمی دنیا کے سب سے معروف آسکر ایوارڈ میں پاکستانی فلم ساز شرمین عبید کو بھی ایوارڈ ملا۔ ان دونوں موضوعات کی تفصیل سیربین میں شامل رہے گی، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں عدالتوں کی طرف سے مجرم قرار دیے جانے والے پنجاب کی ایلیٹ فورس کے اہلکار ممتاز قادری کو آج صبح راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ مجرم ممتاز قادری نے 4 جنوری 2011 کو اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو توہین مذہب کے قانون پر مبینہ تنقید کرنے پر اسلام آباد میں گولیاں مار کر ہلاک کیا تھا۔ واضح رہے کہ مجرم ممتاز قادری گورنر پنجاب کے سیکیورٹی پر مامور حفاظتی دستے میں شامل تھے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں مجرم ممتاز قادری کو پھانسی دینے کے بعد ملک بھر میں حفاظت اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ ممتاز قادری کو پھانسی دینے کا علم پنجاب کے محکمہ جیل خانہ جات کے چند افراد کو تھا اور اس اقدام کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا۔ ممتاز قادری کے اہل خانہ سے ان کی آخری ملاقات بھی کروائی گئی تھی، جبکہ پھانسی کے وقت اڈیالہ جیل جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ پھانسی دینے والے سرکاری اہلکار کو خصوصی گاڑی کے ذریعے لاہور سے راولپنڈی لایا گیا، جبکہ اس سے پہلے پھانسی دینے والے جلاد کو 2 دن پہلے آگاہ کر دیا جاتا تھا کہ فلاں جیل میں قیدیوں کو تختہ دار پر لٹکایا جانا ہے، اس لیے وہ خود ہی سرکاری ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے جیل پہنچ جاتا تھا۔ ممتاز قادری کو پھانسی دینے کے واقعے کے بعد ان کے حامیوں نے اسلام آباد کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے اور سڑکیں بلاک کر دیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی وکلا برادری نے بھی ممتاز قادری کو پھانسی دینے کے اقدام کے خلاف عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر طارق محمود جہانگیری کا کہنا ہے کہ سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔
ساری کورٹس کے فیصلے تھے انڈر آرٹیکل 201 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ہائی کورٹ کا فیصلہ سب لوگوں کے بائنڈنگ ہے، اور انڈر آرٹیکل 189 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سپریم کورٹ کا فیصلہ تمام عدالتوں پہ اور ہر شہری پہ بائنڈنگ ہے، لازم ہے کہ وہ اس کا احترام کرے اور اسے مانے۔ تو جب انہوں نے سزائے موت بحال رکھی ہے تو کوئی ایسا اس کے بعد چارہ نہیں تھا کہ سزائے موت نہ دی جاتی۔ تو جو بھی یہ سزائے موت کا اقدام ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں درست طور پر ہوا ہے۔ جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، کچھ لوگوں کے اپنے پرسنل ویوز ہیں، اوپینینز ہیں، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ایز ہول لائر کمیونٹی نے کوئی ایسا پروٹیسٹ نہیں کیا۔ انڈیویجولی کچھ وکلا کا اپنا اوپینین ہے اور وہ ان کی اپنی رائے ہے۔
واضح رہے کہ پنجاب پولیس کی ایلیٹ فورس کے اہلکار کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر 2011 میں 2 مرتبہ موت کی سزا سنائی تھی۔ دسمبر 2015 میں اس فیصلے کے خلاف ممتاز قادری کی نظر ثانی کی درخواست پر سپریم کورٹ نے انسداد دہشت گردی کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ ممتاز قادری کو پھانسی دینے کے بعد متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ملک بھر میں ممتاز قادری بچاؤ مہم شروع کر رکھی ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ ممتاز قادری کی سزائے موت پر عمل درآمد ہونے کے بعد صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں کیا رد عمل ہے۔ اس سلسلے میں میں نے لاہور میں ہماری نامہ نگار شمائلہ جعفری سے بات کی۔
دیکھیں شفیع، صبح سویرے جب پھانسی لگی ہے ممتاز قادری کو، تو اس کے بعد جہاں جہاں پہ یہ اطلاع گئی ہے اور جہاں جہاں پہ ان کی سے ہمدردی رکھنے والے لوگ تھے وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں، اور خاص طور پہ پنجاب کے جو مختلف شہر ہیں ان کے جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس تھے ان کو بند کیا گیا اور وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ تو لاہور سے اگر ہم شروع کریں تو لاہور میں چونگ، مانگا منڈی، ملتان روڈ پہ ہوا ہے، شاہدرہ میں ہوا ہے، ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہوا ہے، دربار چوک پہ ہوا، مشتعل افراد جمع ہوئے ہیں۔ پھر گجرانوالا میں پنڈی بائی پاس پر جو ہے وہاں پر احتجاج کیا گیا ہے، راول پنڈی میں مری روڈ پر، اور کئی مختلف مقامات پہ جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں، اور زیادہ تر جو یہ مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں سنی تحریک کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ لیکن یہ جو مظاہرے ہیں ابھی تک کوئی بہت ادھر کوئی پرتشدد واقعہ ہونے کی اطلاعات تو نہیں ہیں، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ٹائرز وائز جلائے ہیں، نعرے بازی کی ہے، اور کچھ مظاہروں میں وزیر اعظم کا پتلا بھی جلایا گیا ہے۔
اچھا، یہ تو آپ نے بتا دی کہاں کہاں کن مقامات پر ہوئے، لیکن مظاہرے سے کیا تعداد کتنی تھی؟ 5 تھے، 10 تھے، 15 تھے، چھوٹے چھوٹے گروہ تھے، کیا تعداد کتنی ہوگی بڑی جو بھی مظاہرے ہوئے ان میں؟
دیکھیں شفیع، اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت واضح نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جو مین سٹریم میڈیا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس خبر کو بہت زیادہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ خبر تو دی جا رہی ہے، چوتھے پانچویں نمبر کی ایک ہیڈ لائن ابھی بھی ہے نیوز بلٹنس میں پاکستان میں یہ، لیکن خاص طور پہ جو مظاہرے ہیں ان کی کوئی خاص خبر مین سٹریم میڈیا پہ، ٹیلی ویژنس پہ جو ہے وہ دیکھنے میں ہمیں دکھائی نہیں دی ہے۔ البتہ سوشل میڈیا پہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لوگوں نے پوسٹ کی ہیں خود سے انفرادی طور پہ مختلف شہروں سے، اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں تو اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گروہ لگ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ سنی تحریک یا اور کچھ مذہبی گروہ ہوں گے جو ہمدردی رکھتے ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔
حفاظتی اقدامات یا انتظامات ہیں وہ کس قسم کے ہیں؟ ٹریفک وغیرہ کیسا دکھائی دے رہا ہے؟
ٹریفک جو ہے وہ تو ڈسٹرب ہوئی ہے، روڈز جو بلاک کیے جائیں خاص طور پہ انٹری ایگزٹ پوائنٹس جو ہیں شہروں کے، تو ٹریفک کا مسئلہ تو بنتا ہے، اور خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں جیسے فیصل آباد ہو گیا یا لاہور ہو گیا یا راول پنڈی ہو گیا، وہاں پہ تو آپ ایک سڑک کو بند کر دیں اور پورے شہر میں تھوڑی دیر میں ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، تو ٹریفک کا مسئلہ تو ہوا ہے۔ لیکن جو سیکیورٹی ہے اس کو بہت ہائی الرٹ پہ رکھا گیا ہے، جو تمام عمارتیں ہیں اہم سرکاری تنصیبات اور عمارتیں ان کے ارد گرد سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، عدالتوں کے ارد گرد سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، تو لگتا ایسا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ چوکس ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے۔
لاہور سے یہ تھی ہماری نامہ نگار شمائلہ جعفری۔ ممتاز قادری کی پھانسی پر سوشل میڈیا کچھ دیر میں جاگا، اور سلمان تاثیر اور ممتاز قادری کی پھانسی اور حب رسول پر جان قربان کے نام سے ٹرینڈ سامنے آئے جو اب نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی اس پر چپ سادنے میں عافیت جانی، اور شرمین عبید کے آسکر ایوارڈ نے انہیں بات کرنے کے لیے ایک موضوع فراہم کیا۔ ہمارے سوشل میڈیا ایڈیٹر طاہر عمران نے صورتحال کا جائزہ لیا۔
گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی پھانسی پر سوشل میڈیا پر رد عمل اتنا شدید اور پرزور نہیں رہا جتنا ان کی پھانسی کے فیصلوں کے بعد سامنے آیا تھا۔ تاہم سلمان تاثیر کے بیٹے شہریار تاثیر نے اپنے رد عمل میں لکھا، ممتاز قادری کو 29 فروری کو پھانسی دی گئی جو لیپ کا سال ہے، خدا کے کام بھی بہت پراسرار ہوتے ہیں۔ عارفینہ نے اپنی ٹویٹ میں اس پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ قادری کو 29 فروری کو پھانسی دینا ایک عقل مندی کا کام ہے، ان کی برسی اب 4 سال بعد 2020 میں ہی ہوگی۔ شیرین نے اپنے تبصرے میں لکھا کہ کوئی بھی ممتاز قادری کی پھانسی پر خوشی نہیں منا رہا ہے جو کہ ایک قاتل تھا، بلکہ خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوا ہے۔ ہارون رشید نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ قادری کے حوالے سے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا غیرت کے نام پر قتل کے قانون اور اقدامات، نواز شریف نے ثابت کیا ہے کہ وہ مشرف جیسے بندوق بردار سے زیادہ باہمت ہیں۔ عمر فاروق بورانا نے لکھا، میرے خیال میں قادری کی پھانسی سے قانون کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ جہاں ایک جانب ممتاز قادری کی پھانسی پر مختلف قسم کی رائے سامنے آ رہی ہے، وہیں پھانسی کے حوالے سے بحث نے اثر نو سر اٹھایا ہے، جس میں بہت سے اس پھانسی پر تنقید کر رہے ہیں۔ اینکر ثنا بچہ نے ٹویٹ کی کہ میں پھانسی کی حمایت نہیں کروں گی، قادری جیسے بے ضمیر انسانوں کی پھانسی کی بھی نہیں، میں خوشی نہیں منا سکتی۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکن فرحان حسین نے لکھا کہ اچانک کٹر لبرل حضرات سزائے موت پر خوشیاں منا رہے ہیں، یہ اب حیران کن نہیں، مگر اصولی موقف رکھنے والے ان دنوں کیا کریں؟ توہین مذہب کے قوانین کی مخالفت کرنا اور دوسری جانب سزائے موت کی حمایت کرنا کھلا تضاد ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس پھانسی کے بعد اپنی ایک ٹویٹ میں صرف پاکستان زندہ باد لکھا، جبکہ سابق صدر پرویز مشرف نے اپنی ٹویٹ میں سلمان تاثیر کے خاندان سے اظہار ہمدردی کیا۔
یہ تھے اسلام آباد سے ہمارے سوشل میڈیا ایڈیٹر طاہر عمران میاں۔ ممتاز قادری کی سزائے موت پر عمل درآمد میں کیا قانون کے تمام تقاضے پورے کیے گئے؟ بالادستی قانون کی رہی یا نہیں؟ اور یہ سزائے موت کس زمرے میں آئی، دہشت گردی والے یا عام قتل والے؟ اس پر میں نے ماہر قانون اور تجزیہ کار سلمان اکرم راجہ سے بات کی، پوچھا کہ تمام تر قانونی اور آئینی تقاضے پورے ہوئے؟
جی بالکل، تقاضے قانون کے تمام پورے ہوئے۔ پہلے ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چلا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل چلی، اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل چلی، سپریم کورٹ میں ریویو بھی ہوا، پھر آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت جو ایک معافی کی گنجائش ہے صدر مملکت کے پاس درخواست کے ذریعے، وہ بھی ہوئی۔ سو تمام جو آئینی اور قانونی تقاضے تھے ان کو پورا کیا گیا۔
تو ایک دوسرا سوال یہ ہوتا ہے سر کہ اتنی دیر کیوں لگی؟ اس لیے کہ اقبال جرم تو وہ خود کر چکے تھے نا۔
دیکھیں، ایک حوالے سے دیکھا جائے تو اتنی دیر نہیں ہے، ہمارے ہاں مقدمات، عام مقدمات میں بھی اس سے بہت زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ اقبال جرم چونکہ کر چکے تھے تو معاملہ بہت صورت سے آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ تھا اور اس میں نکات اٹھائے گئے، اگرچہ ان نکات کو مانا نہیں عدالتوں نے، لیکن اسلامی قانون یا شریعت یا جو لوگوں کی سمجھ تھی ان معاملات میں، اس حوالے سے بہت سی بحث کی گئی اور اس میں بہت وکلاء بھی پیش ہوئے۔ ان سب کو سننا ضروری تھا اور میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا کہ سب کو سنا گیا، تمام جو آراء تھیں ان کو سامنے رکھا گیا اور عدالتوں نے اس کے بعد قانون کے مطابق فیصلہ کیا۔
تو ایک بنیادی سوال یہ بھی رہ جاتا ہے سلمان راجہ صاحب کہ یہ جو سزا ہوئی ہے، یہ دہشت گردی کے قانون کے تحت ہوئی ہے یا عام قتل کے قانون کے تحت ہوئی ہے؟
دونوں کے تحت۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے دہشت گردی کی شکوں کو بھی بحال کیا تھا اور عام جو 302 ہے ان شکوں کو بھی بحال کیا تھا۔ اس کو قتل، اور ایسا قتل جس سے معاشرے میں سراسیمگی ہراس پھیلا، وہ تصور کیا گیا تھا، لہذا سزائے موت جو تھی وہ دونوں شکوں کے تحت تھی۔
اس سے قبل سر اس کی کوئی نظیر ہے، ماضی میں کچھ ہے ایسا؟
دیکھیں، کوئی بھی مقدمہ جو دہشت گردی کا ہو، وہ ظاہر ہے اس میں دہشت گردی کی شکوں کے ساتھ دوسری شکیں بھی لگائی جاتی ہیں، اس لیے کوئی یہ انہونی بات نہیں تھی۔
ایک قانونداں کی حیثیت سے، قانونی رموز کو جاننے والے فرد کی حیثیت سے آپ کیا کہیے گا؟ کیا پیغام اس سے کیا جاتا ہے، اس فیصلے سے، کہ جس پر عمل درآمد بھی ہوا؟
کہ ظاہر پیغام یہی جاتا ہے کہ اگر قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور اس سنگین نوعیت کی خلاف ورزی ہوگی تو قانون عمل میں آئے گا، اور ریاست کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ قانون کی عملداری کرائے، اور اگر یہ سزا نہ ہوئی ہوتی یا اگر عدالتوں کے فیصلے اس سے برعکس ہوتے تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ معاشرے کی کیا حالت ہوتی۔ پھر معاشرے میں یہ پیغام جاتا کہ کھلی چھوٹ ہے، اگر آپ کسی کو اہانت کا مرتکب سمجھتے ہیں تو خود فیصلہ کیجئے، خود اس فیصلے پر عمل کیجئے، اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیجئے اور اس کے بعد معاشرے میں عزت کے ساتھ رہیے۔ ظاہر ہے کہ ایسا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، لہٰذا جو ہوا قانون کے مطابق ہوا اور ریاست نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔
تو جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو قانونی رموز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان پر ایسا فیصلہ کرتے وقت کس کس قسم کا دباؤ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ماضی میں ایسی نظیریں ہیں سلمان راجہ صاحب کہ جس نے اس قسم کا فیصلہ کیا اور قانون کے تحت کیا، پھر وہ خود بھی نہ رہا۔
دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے ایک خوف، ایک خطرہ رہتا ہے، کسی بھی بات کرنے والے کو یہ خوف اور خطرہ رہتا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ بات ہے۔ اب یہ ریاست کا کام ہے کہ فاضل جج صاحبان کو تحفظ فراہم کرے، دیگر جو لوگ اس فیصلے میں شامل تھے ان کو تحفظ فراہم کرے اور معاشرے میں بالعموم ایک ایسی فضا قائم کرے کہ گفتگو ہو سکے اور گفتگو کا جواب گولی کی شکل میں نہ آئے۔
یہ تھے ماہر قانون و تجزیہ کار سلمان اکرم راجہ۔ تو پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے سلسلے میں قانونی رموز تو سامنے آ گئے، لیکن اس سزائے موت پر عمل درآمد یا پھانسی اہم کیوں تھی اور اس اقدام کے ممکنہ سیاسی مضمرات اور اثرات و نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ وسعت اللہ خان کا جائزہ۔
گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو توہین رسالت کے شعبے میں 28 گولیاں مارنے والے پولیس کانسٹیبل ممتاز قادری کی پھانسی کی غیر معمولی اہمیت کے کئی اسباب ہیں۔ پاکستان میں توہین رسالت کے الزام کے شکار متعدد مردوں اور عورتوں کو زیریں عدالتوں نے تو موت کی سزا سنائی، مگر ایسی بیشتر سزائیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی سطح پہ معطل یا ختم کر دی گئیں یا پھر آخری اپیل کے صدارتی خانے میں رکھ دی گئیں۔ لیکن عدالتی فیصلوں اور اسٹیٹس سے قطع نظر عمومی حالات اتنے دگرگو ہیں کہ ایک بار کسی پہ توہین رسالت کا الزام لگ جائے تو صحت الزام سے قطع نظر ملزم کو زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس میں جوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورت کی کوئی قید نہیں۔ ملزم کی عدالتی بریت کے باوجود عدم برداشت اتنی زیادہ ہے کہ معاشرہ یا تو معاف نہیں کرتا یا پھر غیر ہمدردانہ لا تعلقی اختیار کر لیتا ہے، بلکہ ملزم حفاظتی تحویل یا جیل کسٹڈی میں بھی غیر محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ ملزم کے سامنے عموماً دو ہی راستے ہوتے ہیں، اندرون ملک روپوشی یا جلاوطنی۔ غیظ و غضب کا نشانہ صرف ملزم نہیں، اس کا وکیل اور بری کرنے والا جج بھی بن سکتا ہے، اور نتیجہ وکیل صفائی یا جج کے ممکنہ قتل، روپوشی یا بیرون ملک فرار کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ اس کے برعکس جھوٹا الزام لگانے والا کھلے بندوں گھوم سکتا ہے، اگرچہ قانون میں گنجائش موجود ہے، پھر بھی جھوٹے الزام کی پاداش میں شاید ہی کسی کو سزا ملی ہو۔ اس پس منظر میں ممتاز قادری کی سزائے موت پہ عمل پاکستان جیسے منقسم سماج میں ایک غیر معمولی پیش رفت ہے۔ 2014 میں جب آرمی پبلک اسکول پشاور کے قتل عام کے بعد پاکستان میں سزائے موت کی غیر اعلانیہ معطلی ختم ہوئی اور روزانہ کئی کئی پھانسیوں کی خبریں آنے لگیں تو کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ ممتاز قادری کی سزائے موت پہ عمل ہو سکے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ توقع تھی کہ رحم کی اپیل صدر مملکت کے پاس برسوں پڑی رہے گی۔ ممتاز قادری قانون کی نگاہ میں بھلے مجرم ہو، لیکن سماج کے ایک طبقے کی نگاہ میں بہرحال وہ کوئی عام قاتل نہیں بلکہ ہیرو ہے، اور اس کے چاہنے والوں میں جرم اور قانون سے بخوبی واقف وکلا اور سابق جج بھی مل جائیں گے۔ ممتاز قادری کی سزائے موت پہ عمل درآمد سے دو باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ اول یہ کہ ریاست اپنی رٹ نافذ کرنے میں بظاہر سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ دوم یہ کہ قریباً 40 برس بعد پاکستانی ریاست اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ انتہا پسندی کی حوصلہ افزائی محدود ملکی اور علاقائی مفادات کے حصول میں اب زیادہ مددگار ثابت نہیں ہو رہی، چنانچہ شدت پسندی کی بند گلی سے نکل کے متبادل راہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ کل انتہا پسندی کو فروغ دینا بہتر لگتا تھا تو آج اعتدال پسندی اپنانا وقت کی ضرورت ہے۔ ممتاز قادری کی پھانسی کے واقعے کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔
وسعت اللہ خان کا تھا یہ جائزہ۔ ایک سرکردہ ایرانی عالم نے اصلاح پسندوں پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے مجلس خبرگان سے سخت گیر موقف کے حامل رہنماؤں کو باہر رکھنے کے لیے مغربی ممالک کے ساتھ ساز باز کی۔ ایران میں جمعے کو لاکھوں افراد نے اراکین پارلیمان اور مجلس خبرگان کے نمائندوں کے چناؤ کے لیے ووٹ ڈالے تھے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، مہپارہ صفدر کی زبانی۔
انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق زیادہ تر ووٹ سابق صدر علی اکبر رفسنجانی اور ایران کے اصلاح پسند صدر حسن روحانی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ملے ہیں۔ اصلاح پسند اور اعتدال پسند امیدواروں نے دارالحکومت تہران سے تمام نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ اس صورتحال پر ایرانی رہنما اور عالم صادق لاریجانی کا یہ کہنا ہے کہ پولنگ کے دوران اصلاح پسندوں نے امریکہ اور انگریزی میڈیا کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ آیا مجلس راہبری سے ایسے رہنماؤں کو باہر کرنے کے لیے بیرونی طاقتوں سے تعاون ملک کے مفاد میں ہے؟ ایران میں حالیہ الیکشن کی اہمیت اس لیے بھی اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ مجلس رہبری کے 88 ارکان ملک کے موجودہ رہبر اعلی 76 سالہ آیت اللہ علی خامنائی کے جانشین کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس جوہری معاہدے کے نتیجے میں بین الاقوامی پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد یہ ایران میں پہلے انتخابات ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ تہران سے آنے والے نتائج انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ دارالحکومت سے آنے والے قانون ساز پارلیمان کا رخ طے کرتے ہیں، لیکن دارالحکومت کے باہر مخلوط نتائج سامنے آئے ہیں جن میں نہ تو اصلاح پسندوں اور نہ ہی سخت گیروں کو اتنے ووٹ ملے کہ وہ پارلیمان پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکیں۔
ایرانی انتخابات، بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے ماپارا صفدر سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی میں آج پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنے دوسرے میچ میں متحدہ عرب امارات کے مدے مقابل ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان یہ پہلا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے خلاف کھیلے گئے تینوں ون ڈے میچز جیت رکھے ہیں۔ ایشیا کپ میں پاکستان کو بھارت کے خلاف اپنے پہلے میچ میں 5 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی ٹیم کوالیفائنگ راؤنڈ میں افغانستان کو شکست دے کر ٹورنامنٹ میں آئی ہے، تاہم اسے ابھی تک اپنے دونوں میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سری لنکا کے خلاف اسے صرف 14 رن سے شکست ہوئی، جبکہ بنگلہ دیش نے اسے 51 رن سے ہرایا۔ ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم دونوں میچز جیت کر 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ بنگلہ دیش کے بھی 4 پوائنٹس ہیں، لیکن اس نے 3 میچز کھیلے ہیں۔ گزشتہ رات اس نے سری لنکا کو 23 رن سے ہرا دیا۔ یہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں بنگلہ دیش کی سری لنکا کے خلاف پہلی کامیابی ہے۔ مینچسٹر سٹی نے لیگ کپ کے فائنل میں لیورپول کو شکست دے دی۔ مقررہ وقت پر میچ 1-1 سے برابر رہا، جس کے بعد فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔ فائنل کی خاص بات مینچسٹر سٹی کے گول کیپر ولی کیبلیرو کا شاندار کھیل تھا، جنہوں نے 3 پینلٹیز روکی۔ مینچسٹر یونائیٹڈ نے پریمیئر لیگ میں آرسنل کو 2-3 میں 3 گول سے ہرا دیا۔ اپنا پہلا میچ کھیلنے والے 18 سالہ مارکس ریشورڈ نے 2 گول کیے۔ اس جیت کے نتیجے میں یونائیٹڈ کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ آرسنل کی ٹیم بدستور 3رے نمبر پر ہے۔ ویسٹ انڈیز کے بالنگ کنسلٹنٹ کرٹلی ایمروز کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے لیے ICC ورلڈ ٹی ٹوینٹی جیتنے کا اچھا موقع ہے۔ ایمروز کا کہنا ہے کہ اس ٹیم میں بیشتر کھلاڑی وہ ہیں جو دنیا بھر کی مختلف لیگ میں کھیل رہے ہیں۔ جنوبی افریقی فاسٹ بالر ڈیل سٹین فٹ ہو گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ڈیل سٹین کندھے کی تکلیف کے سبب 2 ماہ سے انٹرنیشنل کرکٹ سے باہر ہیں۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ پاکستان میں مردم شماری ایک بار پھر ملتوی کر دی گئی ہے۔ ہر 10 سال بعد ہونی چاہیے، نہیں ہوتی۔ پچھلی مردم شماری کو 18 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہم دیکھیں گے کہ اس بار قباحتیں کس قسم کی رہی ہیں۔ سربین کا نصف آ رہا ہے، اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کے خلاصے پہ نظر ڈالتے ہیں۔ آج خبروں کا مورچہ سنبھال رکھا ہے محمد عبداللہ فاروقی نے۔
پاکستان میں صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں. حکومت پاکستان نے ملک میں جاری سیکیورٹی آپریشنز کی وجہ سے مردم شماری کا عمل ایک بار پھر مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بھارتی حکومت نے سالانہ بجٹ میں وعدہ کیا ہے کہ وہ دو سالوں کے دوران ملک کے تمام دیہاتوں میں بجلی فراہم کرے گی. ادھر سوئٹزرلینڈ کے لوگوں نے معمولی جرائم میں ملوث غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کے منصوبے کو ریفرنڈم میں 59% ووٹ دے کر مسترد کر دیا ہے. ایران میں انتخابی نتائج کے مطابق صدر حسن روحانی کے اصلاح پسند حمایتیوں نے تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے. اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جاری ایشیا کپ کرکٹ میچ میں پاکستان نے یو اے ای کے 129 رنز کے جواب میں تیسرے اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر اب تک 15 رنز بنائے ہیں.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنا اور سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. تارکین وطن کے ایک مشتعل ہجوم نے آج یونان اور مقدونیہ کے مشترکہ سرحد پر نصب باڑ توڑ ڈالی اور مقدونیہ میں داخل ہونے کی کوشش کی. ان لوگوں کی اکثریت عراق اور شام سے ہے. دوسری طرف اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شام میں سنیچر کو نافذ ہونے والی فائر بندی پر اکا دکا واقعات کے سوا بڑی حد تک عمل ہوا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی, جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہوتا ہے.
پانچ ہزار کے قریب پناہ گزین مقدونیہ کی سرحد سے متصل یونانی علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے پھنسے ہوئے ہیں. مشتعل لوگوں نے آج لوہے کے کھمبے سے ضرب لگا لگا کے مقدونیہ کی سرحدی باڑ توڑ ڈالی اور مقدونیہ میں داخل ہونے کی کوشش کی, مگر سامنے موجود سرحدی فورس کے اہلکاروں نے ہجوم کو روکنے کے لیے آنسو گیس پھینکی, جس سے بھگدڑ مچ گئی. تاہم پناہ گزین سرحد کھولو کا نعرہ بلند کرتے رہے. ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو شام اور عراق میں جاری لڑائی کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے اور نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. اب تک یہ واضح نہیں کہ کتنے تارکین وطن اس دوران مقدونیہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے, لیکن اس سے قبل مقدونیہ نے کچھ دیر کے لیے سرحدی راہداری کھولی اور قریباً 300 لوگوں کو اپنی سرزمین پر آنے کی اجازت دی. یونان اور مقدونیہ کی سرحد پر ہی خیمہ زن شامی خاتون ندال جوجیک نے بتایا کہ وہ انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں.
ہم یہاں جب آئے تو ہمارے لیے یہاں کوئی انتظامات نہیں تھے, بس بہت سے خیمے تھے اور ہم انہی میں سے ایک بڑے خیمے میں 2 راتوں تک اجنبی لوگوں کے ساتھ سوتے رہے, جن میں عورتیں اور بچے تھے. باقی مرد حضرات کو خیمے کے باہر کھلے آسمان تلے زمین پر ہی سونا پڑا, حالانکہ سردی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے.
ادھر یونان کے ساحلی علاقوں پر بھی کئی تارکین وطن جمع ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سرحدوں پر مشکلات کے باوجود وہ آگے جائیں گے اور انہیں عبور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں, اور میں اب بھی جانا چاہتا ہوں. شاید کچھ ہو جائے, شاید صورتحال بدل جائے, یا شاید سرحد کھل جائے. خدا سے دعا کریں کہ وہ ہماری مدد کرے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں فکر مند ہوں اور خوف زدہ بھی ہوں, کیونکہ ہمیں سرحد پر جانا ہے. ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ہم امن کے آرزو مند ہیں. مقدونیہ اور بلقان خطے کے بعض ملکوں نے تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے اپنی سرحدوں پر آہنی باڑیں لگا دی ہیں, جبکہ آسٹریا نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایک خاص حد تک تارکین وطن کو اپنی سرزمین پر آنے کی اجازت دے گا, اس سے زیادہ نہیں. اس پر یونان خفا ہے کیونکہ ترکی سے یورپی یونین آنے والے تمام تر تارکین وطن کا بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے. ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شام میں سنیچر کو نافذ ہونے والی فائر بندی پر اکا دکا واقعات کے سوا بڑی حد تک عمل ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ اقوام متحدہ نے شام کے جنگ زدہ علاقوں میں محصور لوگوں تک امدادی سامان پہنچانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں, اور خوراک پانی اور دواؤں سے لدے ٹرک تیار کیے جا رہے ہیں.
یونان اور مقدونیہ کی مشترکہ سرحد پر مشتعل تارکین وطن, احمد رضا سے سنی آپ نے یہ رپورٹ. حکومت پاکستان نے ملک میں جاری سیکیورٹی آپریشنز کی وجہ سے مردم شماری کا عمل ایک بار پھر ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آج وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا. اسلام آباد سے عمر شمسی.
مشترکہ مفادات کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ مردم شماری کی نئی تاریخ تمام شراکت داروں سے مشورہ لے کر طے کی جائے گی. اس سے قبل ملک میں پانچ مرتبہ آبادی کا تخمینہ لگانے کے لیے مردم شماری کروائی گئی ہے. پاکستان میں آخری مردم شماری سن 1998 میں ہوئی تھی. حکومت پاکستان نے گزشتہ سال یہ اعلان کیا تھا کہ مارچ 2016 میں ملک میں مردم شماری اور خانہ شماری فوج کی نگرانی میں کروائی جائے گی. مردم شماری کی ذمہ داری پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ہے اور گزشتہ سنیچر یعنی 27 فروری کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدارت میں وزارت خزانہ اور بیورو کے اہلکاروں کی ملاقات ہوئی جس میں مردم شماری کے عمل کا ترمیم شدہ منصوبہ تیار کیا گیا تھا. یہ منصوبہ مشترکہ مفادات کونسل کو پیش کیا گیا تھا. وزیر اعظم نواز شریف کی صدارت میں ہونے والی مشترکہ مفادات کونسل کی یہ ملاقات 28ویں ہے. ملاقات میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی اور بیان کے مطابق آئندہ ملاقات 25 مارچ کو ہوگی. خیال رہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کی پچھلی ملاقات 11 ماہ پہلے ہوئی تھی، تاہم آئین کے تحت کونسل کی ملاقات ہر 3 ماہ بعد ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کونسل نے کراچی کنال کے منصوبے میں بے ضابطگیوں کی ذمہ داری کی تحقیق کے لیے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کے زیر صدارت کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پانی و بجلی منصوبہ بندی اور وزارت خزانہ کے سیکرٹری اس تحقیقاتی کمیشن کے رکن ہوں گے. وزیر اعظم کے دفتر کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کونسل نے پاکستان کے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن بل کی منظوری بھی دے دی ہے. امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
پاکستان میں مردم شماری ایک مرتبہ پھر مؤخر ہوئی، اس کی تفصیل آپ نے ابھی امبر شمسی سے سنی اور اس کے اثرات و نتائج کے بارے میں میں نے ماہر اقتصادیات و شماریات شاہد حسن صدیقی سے بات کی. پوچھا کہ حکومتیں ترقی کے دعوے کرتی ہیں لیکن ترقی مردم شماری کے بغیر ممکن نہیں، مگر مردم شماری کسی کی ترجیح نہیں، ایسا کیوں؟
میرے خیال سے وہ کسی بھی اہم سیاستدان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، کوئی ایسی کوشش نہیں ہو رہی، چونکہ عملاً پاکستان میں منصوبہ بندی کا کنسیپٹ ہی موجود نہیں ہے. جو کچھ تبدیلیاں، ایک تو پلاننگ کمیشن، اس کی کوئی پاورس نہیں ہے، وہ صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے، لیکن جو کچھ منصوبہ بندی ایک سال کے لیے کی جاتی ہے اس میں اتنی لارج ویریشنز ہوتی ہیں اور وہ ویریشنز ہوتی ہیں عوام کے مفادات کے خلاف، تو پھر اس میں کس قسم کی منصوبہ بندی کرنا. مثلاً اب ہمارا جو یہ 3 سال گزرے ہیں تو جہاں تک مجھے پتا ہے، جو ہمارے لاسٹ 50 سال ہیں پاکستان کے، اس کا جو اوسط گروتھ ریٹ تھا معیشت کا، اس سے کم گروتھ ہوئی ہے، سلو گروتھ ہوئی ہے 50 سال کے اوسط سے، لیکن ہم شاندار ترقی کے دعوے بے تحاشا کر رہے ہیں. ہمارے بے تحاشا قرضے بڑھے ہیں، ملکی اور بیرونی قرضے، وہ ہم کہہ رہے ہیں جی ہم خود انحصاری کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں میں آپ سے عرض کر دوں، بڑا اہم بات بتا رہا ہوں کہ جو انویسٹمنٹ ہوا کرتا تھا بینکس کا، سرکاری انویسٹمنٹ، وہ ہوتا تھا 3 گنا آبادی اس کو جو قرضے دیتے ہیں نجی شعبے کو. یعنی اگر 1000 ارب روپیہ کا انویسٹمنٹ ہوتا تھا تو 3000 ارب روپے کے قرضے ہوا کرتے تھے 2008 تک. آج صورتحال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کو قرضہ دیا ہے بجٹ ڈیفیسٹ کے لیے، وہ 2000 ارب روپیہ زیادہ ہے، 20 کروڑ کی آبادی کو جو قرضے دیے ہیں. تو اتنی زبردست جو کئی 1000 ارب روپے کی کٹوتی ہو گئی، 20 کروڑ لوگ، عوام کو، تاجروں کو، صنعت کاروں کو، برآمدات کو، مائکرو فائنانس کو، اور اس کے بجائے بجٹ ڈیفیسٹ کے لیے قرضے دیے گئے تاکہ ٹیکس کی چوری کو روکنا نہ پڑے، اور اس کے لیے ہم ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لے آئے. تو اس کے بعد یہ بات کرنا، جب این ایس ٹی ایوارڈ کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، تو کون سی منصوبہ بندی کی ہم بات کر رہے ہیں؟
اچھا، یہاں میں دو ایک چیزیں سمجھ لو. بلوچستان کہتا ہے کہ وہاں پر بلوچوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش ہے. ایک دوسرا صوبہ کہتا ہے کہ یہ مردم شماری ہو ہی نہیں سکتی. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک صوبے میں پچھلی مرتبہ بھی شکایات سامنے آئی تھی، اور جب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ جو پشاور میں رہتا ہے وہاں مردم شماری میں آئے گا، یا جو کراچی آ گیا وہاں آئے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا سدے باب کیسے ہیں سر؟
دیکھیے، بات یہ تھی کہ اس میں کس کو دلچسپی ہے، کیا ان صوبوں کو دلچسپی ہے، یا یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے کہ ہمیں سیٹ زیادہ مل جائے نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں. اگر اس کا مقصد تعلیم اور صحت، عوام کی فلاح و بہبود کی منصوبہ بندی، روزگار سے ہوتا تب تو سیریس ہوتا، لیکن ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، جو جس کی 2 مثالیں بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنے سیاسی مفادات کا کھیل ہے. اب مثال کے طور پر افغان مہاجرین کے جو مسئلہ ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے آئیڈینٹی کارڈ لے لیے ہیں بے تحاشا. اب پاک چائنا کوریڈور کی جب بات شروع ہوئی تو بلوچیوں نے یہ کہا کہ جناب، اتنے بڑے پیمانے پر جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی اور اتنے لوگ یہاں آ جائیں گے تو ہم تو بلوچی تو اقلیت میں چلے جائیں گے. تو اس میں سے کچھ چیزیں جینوئن ہیں،
لیکن جو بات سامنے مجھے آتی نظر آ رہی ہے وہ ان کے اپنے سیاسی مفادات ہیں۔
شاید حسن صدیقی صاحب، یہ تو ہر جگہ پر ایسا لگ رہا ہے، ناسور ہے، تو کوئی مجھے مرہم بتائیں، کوئی علاج بتائیں، یہ بتائیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا شفیع اور یہ اب تک نہیں ہو رہا ہے اور اب یہ فوراً ہونا چاہیے۔
میں تو اب بھی یہی سمجھتا ہوں جو میں نے اس پر میں قائم ہوں کہ جب تک یہ گٹھ جوڑ جو ہے تمام طاقتور طبقوں کا، ریاست کے چاروں پلرس کا، اور عوام کو ایجوکیشن نہیں ہے اور عوام کو شعور بھی نہیں ہے بلکہ جذباتی نعروں میں ان کو الجھا دیا گیا ہے، تو یہ کھیل تو چل رہا ہے ہمارا آزادی کے بعد سے اب تک چل رہا ہے۔ جب تک وہ آگاہی اور وہ شعور نہیں آئے گا اور لوگوں کو اپنے حقوق پتہ نہیں ہوں گے، تو اسی طریقے سے سیاستدان آپس میں مل کے گٹھ جوڑ کر پبلکلی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے عملاً گٹھ جوڑ کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے رہیں گے۔
پاکستان میں مردوں شماری پھر مؤخر ہوئی، ماہر اقتصادیات و شماریات شاہد حسن صدیقی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد سکول نہیں جاتی، کل سے صوبے کے سرد علاقوں میں تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں، ان علاقوں میں محکمہ تعلیم کی طرف سے بچوں کو تعلیمی اداروں میں داخل کرانے کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں سرکاری حکام اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے جو اعداد و شمار فراہم کیے جاتے رہے ہیں، ان کے مطابق اسکول جانے کی عمر کے 16 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کے وزیر تعلیم عبدالرحیم زیارتوال نے اسے ایک المیہ قرار دیا۔
تعلیم کے لحاظ سے ہمارا صوبہ ملک کا سب سے بیکورڈ صوبہ ہے، اس دور میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔
وزیر تعلیم نے بتایا کہ بلوچستان میں رواں سال زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسکولوں میں داخل کرانے کے لیے ایک بھرپور مہم چلائی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے خواتین اور مرد اساتذہ گھر گھر جا کر والدین سے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرانے کی درخواست کریں گے۔
اساتذہ کرام کو یہ ڈیوٹی سونپی ہے، یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ اپنے کلیوں میں، شہروں میں گھر گھر جا کے دروازہ کٹکھٹائے اور لوگوں سے کہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروائیں۔
بلوچستان میں سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ کی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے کی شکایت عام ہے۔ وزیر تعلیم نے بتایا کہ آئندہ اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔
پرائیویٹ اسکول میں آدمی 5,000 پہ پڑھا رہا ہے، ہم 30,000 دے رہے ہیں، 5,000 والا پڑھا رہا ہے اور 30,000 جو والا جو نہیں پڑھا رہا ہے، تو یہ منمانیاں جو کچھ اب تک ہم کر چکے ہیں وہ ہو چکا ہے، مزید ہمارے پاس نہ گنجائش ہے اور نہ کوئی ہم سے اس حوالے سے پھر توقع رکھے۔
بلوچستان میں سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم کا معیار بھی انتہائی ناقص ہے، دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بڑی وجہ نقل ہے۔ عبدالرحیم زیارتوال کا کہنا تھا کہ نقل کرنے والے امیدواروں کے علاوہ ان اساتذہ کو بھی سزا دی جائے گی جن کے مراکز میں نقل ہوگی۔
بچہ یا جو کر رہا ہے وہ اور جو جن کی ڈیوٹی لگی ہے، ان دونوں کو ہم ایک معنی میں سزا دیں گے تاکہ نقل کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو سکے۔
عبدالرحیم زیارتوال نے بتایا کہ بلوچستان میں اب تک 900 گوشت اسکولوں کا انکشاف ہوا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بھارت میں نیا بجٹ آیا، کہا گیا کہ یہ مزاروں کسانوں کا مددگار ثابت ہوگا، لیکن کیا ایسا ہے؟ بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی سلمان راوی سے میں نے بات کی، پوچھا کہ بھارتی بجٹ کی اہم باتیں ہیں کون سی؟
دیکھیے، جو یہ بجٹ کا اگر نچوڑ اگر نکالا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بجٹ پوری طرح سے جو گاؤں کے علاقے ہیں، دیہات کے علاقے ہیں، کسان ہیں اور عورتیں ہیں جو دیہاتی علاقوں میں رہنے والی، ان کو ٹارگٹ کر کے یہ بجٹ بنایا گیا ہے۔ شاید اس لیے بھی کیونکہ پچھلے جب سے بھارتی جنتا پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے بھارت میں، تب سے کسانوں کا ایک زبردست ایجیٹیشن چلتا رہا، جس میں وہ زمین کا ایکوئزیشن کو لے کر جو معاملہ چلا، اور اس کی وجہ سے بی جے پی کو کئی اس میں اسٹیٹس میں نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا، جہاں الیکشن میں خاص طور پہ بہار میں۔ تو شاید یہ دماغ میں رکھتے ہوئے اس بجٹ کو بنایا گیا، جس میں مڈل کلاس کو کوئی راحت نہیں دی گئی، کسی بھی طرح کی ٹیکس کا جو سلیب ہے اس میں بھی کوئی راحت نہیں ملی ہے، بلکہ اور جو سروس ٹیکس ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اب پورا فوکس جو آیا ہے اس بجٹ کا وہ گاؤں کے علاقے میں ہے، جیسے کہ $130 بلین کا جو کریڈٹ ہے گاؤں کے لوگوں کو، اس کا پروویژن کیا گیا ہے، $16 ملین جو ہے वो जॉब क्रिएशन के लिए किया गया है जो किसान है उनके लिए, और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है गांव के इलाकों में वो 32 बिलियन डॉलर्स का जो है वो रखा गया है। पूरी तरह से ये एक गांव का ओरिएंटेड बजट है और बिल्कुल पूरी तरह से गांव को टारगेट करते हुए है।
नरेंद्र मोदी की हुकूमत का ये तीसरा बजट है, कितना मुख्तलिफ है ये गुज़श्ता बजट से?
गुज़िश्ता बजट में थोड़ी राहत तो दी थी टैक्स पेयर्स को, और ये भी आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत में सिर्फ 3% लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, और ये 3% जो लोग हैं उनको हमेशा ही उम्मीद रहती है कि अब के जो बजट आएगा उसमें हमें राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है मिडिल क्लास के लिए। एक और जो प्रॉब्लम आई है सबसे बड़ी, वो है कि जो प्रोविडेंट फंड जो जमा होता है उसको भी टैक्सेबल कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2016 के बाद से जब लोग विड्रॉ करेंगे अपना प्रोविडेंट फंड तो उसमें उनको 60% टैक्स देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जहां मिडिल क्लास को ये नाउमीदी और मायूसी का सामना करना पड़ा है, वहीं पर जो जैसे अब कार का है, तो कार अगर आप 10 लाख के ऊपर की कार खरीदने जा रहे हैं तो उसमें 4% का टैक्स जो है वो लगा दिया गया है। तो ये जो है बिल्कुल ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है इससे जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है उनके लिए, लेकिन इतना है कि जो ये उम्मीद की जा रही है कि अब ये गांव का जो इनका अपना था कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं 2017 में, तो शायद इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का बजट किया गया है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं उसको देखते हुए।
तो क्या कहेंगे सलमान रवि, उमूमी रद्द अमल क्या आ रहा है आवाम की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी?
बहुत मिला जुला है, क्योंकि मिडिल क्लास तो बहुत ही अपसेट है, और लेकिन गांव के इलाकों में लोग खुश हैं इससे, इंडस्ट्री वाले भी खुश हैं।
दिल्ली से ये थे हिंदी सर्विस के हमारे साथी सलमान रावी, जो भारत के नए बजट के बारे में तफसील से आगाह कर रहे थे। फिल्मी दुनिया के सबसे मारूफ ऑस्कर अवार्ड में इस साल एक और ऑस्कर अवार्ड पाकिस्तानी फिल्म साज शर्मीन उबैद चिनाई के नाम रहा। अवार्ड तो मिल गया, जिन मसाइल पे उनको ये अवार्ड मिले, क्या फिल्म से या नॉवल से वो मसाइल हल हो जाते हैं, ये तफसील जरा देर बाद आने को है।
हमारे नामा निगार करिया करिया गाँव गाँव
के रिश्तेदारों ने रैमियार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
जितना कि वो पहले था। शुमाइल जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े एजाज ऑस्कर अवार्ड्स में इस साल एक और ऑस्कर पाकिस्तानी फिल्म साज शर्मीन उबैद चिनाई के नाम रहा। यह उनके करियर का दूसरा ऑस्कर है। कल रात अमरीकी फिल्मी सनत हॉलीवुड समेत दुनिया के बेहतरीन फिल्मों और अदाकारों को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। इसकी तफसील यकजा की है जहीरुद्दीन बाबर ने।
शर्मीन उबैद चिनाई की नई फिल्म पाकिस्तान में गैरत के नाम पर औरत के साथ होने वाले तशद्दुद के बारे में है। फिल्म साज की वेबसाइट के मुताबिक अ गर्ल इन द रिवर द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस नामी मुख्तसिर दस्तावेजी फिल्म एक लड़की की कहानी है जिसे मोहब्बत हुई, गैरत के नाम पर कातलाना हमले का निशाना बनी लेकिन जिंदा बच गई। फिल्म के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज़ायद ख़वातीन की जानें गैरत के नाम पर ले ली जाती हैं। जो जिंदा रह जाएं उन्हें भी जिंदगी भर मुजरमों को माफ करने के दबाव का सामना रहता है। लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड्स का फैसला करने वाली ज्यूरी ने शर्मीन उबैद चिनाई की इस फिल्म को 2015 की मुख्तसर दौरानिए की बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म करार दिया है। ऑस्कर्स की हतमी तकरीब के लिए लॉस एंजलिस जाने से पहले शर्मीन उबैद चिनाई ने इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस में भी अ गर्ल इन द रिवर द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस की नुमाइश की थी। अवार्ड जीतने पर उन्हें वजीर आजम या नवाज शरीफ की तरफ से भी मुबारकबाद मिली, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि इस्लाम में गैरत के नाम पर कत्ल की कोई जगह नहीं। पाकिस्तानी फिल्म साज की हकीकी कहानी पर मबनी मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म के अलावा इस साल की बेहतरीन कमर्शियल फिल्म का एजाज भी हकीकी कहानी पर मबनी ड्रामा फिल्म स्पॉटलाइट को मिला है।
आई नो देयर्स थिंग्स यू कैन नॉट टेल मी।
स्पॉटलाइट उन सहाफियों की कहानी है जिन्होंने कैथोलिक गिरजाघरों में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से पर्दा उठाया था।
They knew, and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us.
This film gave a voice to survivors.
Spotlight ke producer Michael Sugar ne Oscar vasool karne ke baad kaha ki is film ne un logon ko aawaz di hai jo istehsal ka nishana bane.
And this Oscar amplifies that voice.
Unhone mazid kaha ki Oscar ne mutasireen ki aawaz ko goonj de di hai. Unhe umeed hai ki ye goonj Catholic Isaiyon ke markaz Vatican tak larzish paida karegi.
Do you think your paper has the resources to take that on?
I do. Do you?
The Boston priests molested kids in six different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case.
No, we haven't.
And that's the kind of thing your team would do.
Spotlight.
One evening when the sun went down, and the jungle fire was
everything about this experience.
Behtareen adakara ka aizaz Brie Larson ke naam hua.
About it, the dress that I'm wearing, everything is
Brie Larson ko Room film mein adakari par Oscar mila, jo ek naujawan maa ki kahani hai jise nau umr bete ke saath agwa kar liya jata hai.
I guess they still can't hear us. Do you remember how Alice wasn't always in Wonderland?
She fell down deep in a
آسکر ایوارڈ جیتنے کے بعد اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان کے پاس خوشی کے اظہار کے الفاظ نہیں.
Truck.
Wiggle out.
Jump.
Run.
اس سال کی بہترین فلم کے لیے دی ریویننٹ کو فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا. یہ تو نہ ہوا, البتہ دی ریویننٹ میں مرکزی کردار ادا کرنے والے لیونارڈو ڈی کیپریو کو بہترین اداکار کے اعزاز سے نوازا گیا. ٹائٹینک فلم میں ہیرو کا کردار ادا کرنے والے لیونارڈو ڈی کیپریو اس سے پہلے 6 مرتبہ مختلف فلموں میں اداکاری پر آسکر کے لیے نامزد ہوئے, البتہ دی ریویننٹ سے انہیں کیریئر کا پہلا آسکر ملا. انیسویں صدی کے متعلق دی ریویننٹ میں مرکزی کردار ریچ کے ساتھ لڑائی کے بعد شدید زخمی ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اسے موت کے منہ میں چھوڑ جاتے ہیں اور وہ برف پوش وادیوں میں قدرتی آفات سے لڑتا ہوا اپنی منزل تک پہنچتا ہے. ایوارڈ وصول کرنے کے بعد لیونارڈو ڈی کیپریو نے کہا کہ دنیا کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں آنکھیں کھولنی چاہیے.
Making The Revenant was about man's relationship to the natural
world. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریویننٹ فلم انسان اور اس کی فطرتی دنیا کے درمیان تعلق کے بارے میں ہے, وہ دنیا جس میں ہم سب کو 2015 تاریخ کا گرم ترین سال لگا. فلم بنانے کے لیے ہمیں کرہ ارض کی جنوبی انتہا تک جانا پڑا تاکہ ہمیں برف ملے.
It is the most urgent threat facing our entire species.
ماحولیاتی تبدیلیاں حقیقی ہیں اور اس وقت ہو رہی ہیں. یہ زندگی کو درپیش اولین خطرہ ہے. ہمیں کسی تاخیر کے بغیر اس کے بارے میں مشترکہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہترین اداکار کا آسکر جیتنے والے لیونارڈو ڈی کیپریو کے الفاظ. اور جب یہ اوارڈز تقسیم ہو رہے تھے تو انہیں نوازنے والی اکیڈمی کے باہر سیاہ فام امریکی کامیڈین اور ٹی وی سکرین کے میزبان کرس راک احتجاج کر رہے تھے. کرس راک کہہ رہے ہیں کہ اکیڈمی ایوارڈ, جنہیں دراصل گورے لوگوں کے ایوارڈز کہنا چاہیے, اگر یہی لوگ میزبانوں کو نامزد کرتے تو انہیں, یعنی کرس راک کو بھی سکرین پر آنے کا موقع نہ ملتا. امریکی سکرین کے میزبان کرس راک کا احتجاج اس سال کے آسکر ایوارڈز کے سب سے بڑے تنازع کے بارے میں تھا, جو کسی بھی فلم سے کوئی بھی سیاہ فام فنکار نامزد نہ ہونے کے باعث شروع ہوا تھا. ایسی نامزدگیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے متعدد امریکی فنکاروں نے ایوارڈز کی تقریب سے بائیکاٹ کیا.
آسکر ایوارڈ کی تقریب, یہ رپورٹ آپ کے لیے ظہیر الدین بابر نے تیار کی. شرمین عبید چنائے نے تیزابی حملوں پر پہلے اپنی کاوش اور پھر غیرت کے نام پر قتل پر اپنی دوسری کاوش پر یہ آسکر ایوارڈ حاصل کیا. حقوق انسانی کے قیام اور معاشرتی مشکلات کے خاتمے کی علمبردار فرزانہ باری سے میں نے بات کی, پوچھا کہ کیا ایسی کاوشوں سے, مثلاً ایسڈ اٹیک کو ختم کرنے والی باتوں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟
دیکھیے, کمی تو ایز سچ نہیں آئی, مگر ایک اویئرنیس تو پھیلی. اس وقت بھی ظاہر ہے کہ ایسٹ جو ہے جتزاب کے حوالے سے ایک بل بھی آیا, اور اس میں یہ ہے کہ کم از کم یہ چیز ہے کہ بھئی اس کو کرمنلائز, یہ ایسی چیز ہے اگر کوئی کسی کے منہ پہ تیزاب پھینکتا ہے تو اس کی ایک سزا اس میں مقرر کی گئی. اور اسی طرح ابھی جو ان کی ڈاکیومنٹری اور اس کی بنیاد پہ اگر پرائم منسٹر نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ لاء کے اندر جو کمیاں ہیں جو اس میں ایک کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کم از کم ہم ایک اسٹیپ آگے جاتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لاز بننے سے آٹومیٹیکلی تو جو ہے وہ ان واقعات میں کمی نہیں ہوتی کیونکہ ان واقعات کی وجوہات بڑی اسٹرکچرل ہیں وہ اس کے جو وجوہات ہیں وہ ہمارے کلچر کے اندر اس کے اندر مطلب ہمارا ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جو رول آف لاء نہیں ہے اور کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا بہت زیادہ انفیکٹیو ہے غیر مؤثر ہے وہ اس کی وجہ قوانین اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم آپ نے دیکھیں ہمارا کلچرل جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا لوگوں کی ایجوکیشن جا رہی
یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں فرزانہ باری صاحبہ کہ قانون تو اب وہ چہرے پر تیزاب پھینکا جائے بدن پہ تیزاب پھینکا جائے یا غیرت کے نام پر قتل کیا جائے آنر کلنگ ہو ان کے خلاف قوانین تو موجود ہیں نا
نہیں ان کے خلاف قوانین موجود نہیں تھے نا ان دا سینس کہ قانون فار ایگزامپل آنر کلنگ کا قانون موجود ہے پاکستان میں ٹھیک ہے نا مگر اس کے اندر مسئلہ کیا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آنر کلنگ کے کیس میں جو قصاصندیت کا قانون بھی پاکستان میں موجود ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص قتل کرتا ہے تو دوسرا اس کو قصاصندیت کا قانون جو ہے اس کے مطابق وہ اس کی آڑ لے کے وہ گھر کا کوئی دوسرا فرد بلی بن کے معاف کر دیتا ہے تو سزا نہیں ہوتی سو قانون تو موجود ہے لیکن اس قانون کے اندر جو ایک لکونا ہے اس کے اندر جو ایک گیپ ہے جس کو پھر مس یوز کیا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے آنر کلنگ میں لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اس جو یہ ڈاکیومنٹری ہے اس کے حوالے سے جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی میں قانون سازی کروں گا تو پھر قانون سازی یہی ہوگی نا کہ یہ جو آنر کلنگ کا جرم ہے وہ بجائے اس کے ہم سوچیں کہ یہ کوئی پرائیویٹ جرم ہے اور ایک لہٰذا خاندان کا ایک بندہ ایک عورت کو قتل کرتا ہے دوسرا اس کو معاف کر دے اس کے بجائے ہم اس کو قانون میں جو تبدیلی ہے وہ اس کی ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آنر کلنگ کے کیسز میں ریاست عورت کی ولی بنے اور آنر کلنگ جو ہے وہ کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ ہو ناٹ دا فیملی اور آنر کلنگ کے جو واقعات ہیں اس میں ریاست ولی بن کے بنے گی اور اس کے اندر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یعنی کہ عدالت سے باہر کسی قسم کی جو وہ ہے سیٹلمنٹ نہیں ہو سکے گی اور اس کو نان کمپاؤنڈیبل افینس بنایا جائے یعنی کہ نو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ
تو اگر فرزانہ باری صاحبہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست ولی بنتی ہے اور وہ خون بہا خون قصاص دے دیا اس سے معاملہ جان نہیں چھوٹتا تو اس میں کتنا آپ کو یقین ہے کہ یہ قانون بن جاتا ہے تو جو مائنڈ سیٹ ہے خود آپ نے بھی اس کا ذکر کیا وہ تبدیل ہو جائے گا
مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے نا آپ کو پورا ایک کیونکہ سٹرکچرل پرابلم ہے تو اس کے لیے اسٹرکچرل رسپانس ہی چاہیے یعنی کہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے آپ کو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی دیکھیں بہت ویسے تو آنر کلنگ بہت ساری جگہوں پہ ہوتی ہے لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں کہ جہاں فیوڈل بیلٹ ہے جہاں جگیرداری نظام زیادہ اسٹرانگ ہے جہاں ٹرائبل نظام زیادہ وہاں زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو ایک اپنی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو پورے ملک کے اندر جو وہ علاقے جو بہت بیکورڈ رہ گئے ہیں ان کو وار فوٹنگ پہ آپ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں وہاں ایجوکیشن ہو وہاں پہ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہو آپ اپنا جو ہمیں اپنا سسٹم جو ہے کرمنل جسٹس سسٹم اس کو ہم افیکٹو کریں اس کے اندر کرپشن پولیٹیسائزیشن ختم ہو یہ پیٹریارکل پیدر سری کا جو مائنڈ سیٹ ہمارے ججز اور پولیس میں ہے اس کو اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں مطلب بہت سارے ملٹیپل لیول پہ بھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی سول سوسائٹی اتنی متحرک نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تو وہ آپ کی بات اس لحاظ سے درست ہے کہ ہم یہ نہیں بیٹھ سکتے پھر تسلی کر کے کہ جی اب قانون آ گیا تو اب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں ابھی آپ دیکھ لیں ایسڈ تھروئنگ کا قانون آ گیا لیکن اب کیونکہ ایسڈ بکتا ہے گورننس ہماری خراب ہے
یہ تھیں حقوق انسانی بالخصوص حقوق نسواں کی علم بردار فرزانہ باری چند سیکنڈ ہیں bbcurdu.com ہماری ویب سائٹ کیا کیا رہی ہے کس سے لیڈ کر رہی ہے سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی یہ تو ہے مین ہیڈ لائن لیکن ترجیح بائیں جانب تینوں کے تینوں جو سیربین میں آپ نے آواز میں سنے تحریری طور پر وہاں موجود ہے ہو سکے تو ضرور دیکھیے یہاں حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اپنے اختتام کو پہنچا جاتا ہے. آج کے پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مہپر صفدر, پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے تھے اسرار الحق اور لندن سے جے میگھانے. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت حزب معمول اجازت چاہوں گا. سیربین سننے کا شکریہ. لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ. خبروں کی ذمہ داری محمد عبداللہ فاروقی کی ہے.
پاکستان میں صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت کے بعد مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے ہیں. کل ممتاز قادری کی نماز جنازہ ہے. عراق کے مشرقی شہر مقتدیہ میں ہونے والے ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حملہ آور نے شیعہ ملیشیا کے ایک جنگجو کی تدفین کے دوران خود کو اڑا لیا تھا. ہنگری میں دسیوں ہزار والدین نے اساتذہ کے مظاہروں کی حمایت میں اپنے بچوں کو اسکول جانے سے روک دیا ہے. اساتذہ حکومت کی تعلیمی پالیسی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. پناہ گزینوں کے ایک گروپ نے یونان اور مقدونیا کے درمیان موجود خاردار باڑ کو توڑ کر مقدونیا میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ یورپ جا سکیں. پولیس نے پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے آنسو گیس پھینکی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس نے اگلے 5 روز تک شام میں عبوری جنگ بندی کے دوران محصور علاقوں میں شامی باشندوں کو امداد فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.